الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کے دن ہمارے ہاں مکتوبات شریف جو حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و معارف کے امین ہیں ان کا درس ہوتا ہے مکتوب نمبر 9 یہ جو حصہ اول ہے اور ان حالات کے بیان میں جو نیچے اترتے اترنے کے مقام یعنی مقام نزول سے مناسبت رکھتے ہیں یہ بھی اپنے پیر و مرشد محترم بزرگوار کی خدمت میں لکھا تھا اس یارو بدبخت اور بدخو گناہگار کا عریضہ ہے جو اپنے وقت و حالت پر مغرور اور وصل و کمال پر فریفتہ شدہ ہے جس کا کام سراسر اپنے آقا کی نافرمانی ہے اور جس کا عمل سر بسر عظیمت و علا کو ترک کرنا ہے جس نے مخلوق کے نظرگاہ یعنی اپنی ظاہری حالت کو عمدہ بنائے ہوا ہے اور حق تعالیٰ کی نظرگاہ یعنی دل کو خراب و برباد کیا ہوا ہے جس کی تمام ہمت و کوشش اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے پر لگی ہوئی ہے اور اس کا باطن اس کے باعث ہمیشہ رسوائی میں ہے اس کا قال اس کے حال کے برخلاف ہے اور اس کا حال اس کے اپنے خیال پر مبنی ہے اس خواب و خیال سے کیا حاصل ہوتا ہے اور اس قال و حال سے کیا اکتہ کشائی ہو سکتی ہے لہذا بدبختی اور خسارے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے سرکشی و گمراہی ہر وقت اس کے عمل میں وہ فساد و شرارت کا مبدا اور ظلم و معصیت کا منشا پیدا ہونے کی جگہ ہے غرض یہ کہ اس کا تمام جسم عیوب و مجموعہ گناہ ہے اس کی نیکی اور لعنت اور رد کرنے کے لائق ہے اس کی بلائے توان اور پینک دینے کے قابل ہے رب قاری القرآن و قرآن یلعنہ بہت سے قرآن کا کریم پڑھنے والے ایسے ہیں جن کی قرآن مجید ان پر لعنت کرتا ہے حدیث اس کے حق میں معتبر گواہ ہے اور کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظما والجوع بہت سے روزار ایسے جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے روز سے کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ بھی اس کے بارے میں شاہد صادق ہے پس شخص پر افسوس ہے جس کا حال اور مرتبہ کمال اور درجہ اس قسم کا اس کا استغفار کرنا بھی دوسرے تمام گناہوں کی طرح گناہ ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ شدید گناہ ہے اس کا توبہ کرنا بھی اس تمام برائیوں اور نافرمانیوں کی طرح برائی نافرمانی ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے اور یہ مقول کل ما یفعل الکبیح کبیح یعنی برا آدمی جو کچھ کرتا ہے برائی ہوتا ہے اس بات کا مستحق ہے جو گندم سے اگتے ہیں نہ گندم جو سے اگتی ہے اس کا مرض ذاتی ہے جو علاج کو قبول نہیں کرتا اور اس کی بیماری اصلی ہے جو دوا کو قبول نہیں کرتی جو چیز کسی کی ذات میں داخل ہونے ذاتی ہو وہ اس کی ذات سے کبھی زائل نہیں ہوتی سیاہی اس حبشی کے روت کی خود زنگ است نہیں جاتی ہے حبشی کی سیاہی کیونکہ فطری ہے کیا کر سکتا ہوں وما ظلم اللہ ولیکن کانوا انفسهم یظلمون ترجمہ ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں ہاں خیر محض کے لیے شر محض بھی ہونا چاہیے تخیر بلائی اور نیکی حقیقت واضح ہو جائے اور بزد دیات تبین الاشیاء اور چیز اپنے ضد و یعنی بالمقابل چیز سے پہچانی جاتی ہے خیر و کمال موجود تھا لہٰذا اس کے مقابل شر و نقص بھی ہونا چاہیے تھا حسن و جمال کو اپنے اظہار کے آئینے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان چیز کے مقابلے ہوتے ہیں پس لازمی طور پر خیر کے لیے شر اور کمال کے لیے نقص بمنزلہ آئینہ کے ہے لہٰذا جس چیز میں نقص و شر زیادہ ہوگا خیر و کمال بھی اسی قدر زیادہ نمایاں ہوگا عجب معاملہ ہے کہ ذم یعنی برائی نے مدح یعنی تعریف کے معنی پیدا کر لیے اور یہ شرط نقصان خیر و کمال کا محل و مقام بن گیا بس لازمی طور پر ابدیت کا مقام تمام مقامات سے بلند ہوگا اس لیے کہ یہ معنی یعنی اپنے نقص کو دیکھنا مقام ابدیت میں نہایت کمال و مکمل طور پر پائے جاتے ہیں لہذا محبوبوں کے اس مقام سے مشرف فرماتے ہیں اور محبین محبت کرنے والے ذوق شہود کے ساتھ لذت حاصل کرتے ہیں بندگی میں لذت حاصل کرنا اور اس کے ساتھ انس اختیار کرنا محبوبوں کے ساتھ مخصوص ہے محبوں کا انس محبوب کے مشاہدے میں ہے اور محبوبوں کا انس محبوب کے بندگی میں ہے سبحان اللہ اور اس انس یعنی بندگی میں ان کو اس دید نقص کی دولت کا شرف بخشتے ہیں اور اس نعمت کے ساتھ سرپراز کے اس میدان کے اکتا شرف سا اور سوار دین و دنیا کے سردار و اولین و آخرین کا قا حبیب رب العالمین ہے علیہ من الصلاۃ و تمہا و من التحیات اکمل پر کامل ترین درود اکمل ترین سلام ہو اور کارکنان قضاء و قدر جس کو محض فضل کرم سے نقص اعمال کے دیکھنے کی دولت عطا فرمانا چاہتے ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال درجہ کے مطابق نصیب فرما دیتے ہیں، اس مطابق کے اسی اس کو بلند مقامات کے دہلیز پر لے جاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ شر و نقص کے کم نقص کے کمال سے مراد سالک کے علم ذوقی ہے، اور اس سے مراد نہیں کہ وہ شخص شرارت و نقص سے متصف ہو۔ اس علم والے شخص اللہ جل شانہ کے اخلاق سے متخلق ہوتا ہے۔ دید نقص کا یہ علم بھی اس تخلق بے اخلاق اللہ ہی کا ثمر ہے۔ شرارت و نقص کے اس مقام میں سوائے اس کے اور کوئی گنجائش نہیں کہ علم اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہ علم شہود تام کامل مشاہدہ کے واسطے سے خیر محض ہے، اور اس خیر و بلائی کے پہلو میں تمام چیزیں شر نظر آتی ہیں۔ یہ کیفیت نفس مطمئنہ کے اپنے مقام میں نزول کر لینے کے بعد ہے۔ جب تک سالک اس طرح سے اپنے آپ کو زمین پر نہ ڈالے اور اپنے نفس کے فنائیت کے کام کو اس درجہ تک نہ پہنچائے، اپنے مولا کریم کے کمالات سے بے نصیب ہوتا ہے۔ پس وہ شخص کس طرح بے نصیب نہیں ہوگا جو اپنے آپ کو عین مولا آقا جانتا ہے اور اپنے صفات کو اکتر شانوں کی صفات سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی اللہ انزال کا علوم کبیرہ، ایسا خیال کرنا اسماء و صفات میں الحاد و زندقہ ہے۔ اس عقیدے والے لوگ اس گروہ میں شامل جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، لوگوں کو چھوڑ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جس کا جذبہ اس کے سلوک پر مقدم ہو وہ ضرور محبوبین میں سے، لیکن محبوبیت میں جذبہ کا مقدم ہونا شرط ہے۔ ہاں البتہ اگر جذبہ محبوبیت کے قسم کے معنی پائے جاتے جس کے بغیر جذبہ حاصل نہیں ہوتا، یہ بہت اہم مضمون آ گیا جی، اور محبوبیت کے وہ معنی کسی آواز اچھا البتہ ہر جذبہ میں محبوبیت کے ایک قسم کے معنی پائے جاتے ہیں کہ جس کے بغیر جذب حاصل نہیں ہوتا، اور محبوبیت کے وہ معنی کسی عوارض سے پیدا ہوتے ہیں، ذاتی نہیں ہے، اور محبوبیت کے ذاتی معنی اشیاء میں سے کسی شے کے ساتھ معلل نہیں ہے، یعنی محبوبیت ذات کسی علت اور سبب کے بغیر حاصل ہوتی ہے، جیسے کر منتقی کو آخر جذبہ حاصل ہے لیکن وہ محب کے گروہ میں داخل ہے، محبوبی کے گروہ میں داخل نہیں، اور کسی عرض کے تعلق سے اس میں محبوبیت کے معنی پیدا ہو گئے، ذاتی نہیں ہے، اور اس قسم کی محبوبیت جو کسی عرض کی وجہ سے حاصل ہوئی ہو سالے کے مطلق محبوبین میں سے ہونے کے لیے کافی نہیں، وہ عرض تصفیہ اور تزکیہ ہے۔ اور بعض مبتدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع مجمل طور پر اس معنی کے اصول کا سبب ہے، خواب اتباع بعض امور میں ہو بلکہ منتحی میں بھی اس کے اصول کا باعث اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اور بس، اور محبوبین میں بھی اس امت ذاتی کے معنی کا ظہور فل ربی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباعی سے وابستہ ہے، بلکہ میں کہتا ہوں وہ معنی ذاتی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت ذاتی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے جو اسم اس سالک کا رب یعنی ہے مربی ہے، اس خصوصیت کے حق میں اس اسم الہی کے مناسب واقع ہوا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، اور اس نے یہ سعادت وہی سے حاصل کیا، واللہ سبحانہ وتعالیٰ واللہ حق الحق و یہدی السبیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بظاہر آسان لیکن بہت مشکل مکتوب، یعنی اس کو یعنی اچھی طرح سمجھنا مشکل ہے۔ اصل میں عروج اور نزول یہ دونوں چیزیں تصوف کے اندر ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ عروج میں انسان اللہ جل شانہ کے صفات کو مشاہدہ کرتا ہے اور اس کو اللہ جل شانہ کے ساتھ انس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ جل شانہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس مائل ہونے کی وجہ سے یعنی وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، یعنی اپنے آپ سے وہ اس کی نظر ہٹی ہوئی ہوتی ہے، اور یہاں تک ہٹ جاتے کہ بالکل وہ فنا ہو جاتے اللہ میں، یعنی فنا فی اللہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب فنا فی اللہ تک جانا یہ سب عروج ہے، یہ سب عروج ہے، یعنی اس میں اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کے بنیاد پر جب انسان آگے بڑھتا ہے تو یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک، بھلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصال تو ہو نہیں سکتا لیکن اللہ کی ذات کی محبت میں فنا ہو سکتا ہے، یعنی یہ وصال گویا کہ اس معنوں میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اسی بھی علم ایسے وقت ہلکا ہو گیا الحمدللہ۔ یہ وصال اسی معنی میں عطا ہوتا ہے کہ جو وصال سے منع کرنے والی چیز ہے انسان کا اپنا نفس، یعنی انسان کی اپنی ذات، وہ جب ہٹ جائے تو گویا کہ وصال ہو گیا، مطلب وصال ہو گیا، کیوں جو منع کرنے والی چیز ہٹ گیا تو وہ وصال ہو گیا، اس صورت میں انسان بالکل اپنے ذات سے فانی ہو جاتا ہے، یعنی اس کی اپنی ذات اس کے سامنے نہیں رہتی، اس کو اپنی طرف توجہ ہی نہیں رہتی، ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ فنا فی اللہ کا مقام ہے، اور یہ عروج کی بات ہے. اس عروج کے بعد اللہ جل شانہ جس کو قبول فرما کر اس کو مخلوق کی طرف واپس لوٹانا چاہے، واپس لوٹانا چاہے تاکہ مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچائے، تو اس کو بقا باللہ سے نواز دیتے ہیں. بقا باللہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ علم واپس ہو جاتا ہے جو علم اس فنا کی وجہ سے اس سے چن گیا تھا، وہ علم اس کو واپس ہو جاتا ہے. اس علم کی روشنی میں وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، جو اللہ کی محبت کی ضد کی چیز ہوتی ہے، وہ اس کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے. وہ جیسے ابھی حضرت نے فرمایا کہ اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، لہذا وہ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرنے لگتے، اس مشاہدے کی وجہ سے اس کو ابدیت نصیب ہوتی ہے، بندگی نصیب ہوتی ہے. یعنی گویا کہ بندگی وہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والے چیزوں کی معرفت اور پھر اس سے دور ہونے کی استطاعت نصیب ہونا، اس کو کہتے ہیں بندگی. مثال کے طور پر میں بادشاہ کے مزاج کو جاننے لگوں کہ بادشاہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے اور کس چیز سے خوش ہوتا ہے، اور پھر بادشاہ کی اس مطلب یہ کہ اس منشا کے مطابق کہ جن چیزوں سے وہ ناراض ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو مجتنب کروں، اپنے آپ کو اس سے بچاؤں. لیکن بادشاہ کے ساتھ مجھے اتنی محبت ہو کہ میں چاہے کتنی ہی اپنے آپ کو بچاؤں، مجھے اس بادشاہ کی محبت کی وجہ سے اپنے اندر اتنی وہ چیزیں اس کی ریفلیکشن کے طور پہ نظر آنے لگے، ریفلیکشن کے طور پہ، مطلب یہ ہے کہ وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں اصل میں نہیں ہیں لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ مجھے بہت ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، بہت اچھی مثال آ گئی الحمدللہ. یہ میڈیکل کی کتابیں جب لوگ پڑھتے ہیں ان کو بیماریوں کی معرفت ہونے لگے، تو اس کا ایک سائڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر وہ بیماریاں محسوس کرنے لگتا ہے، حالانکہ ان میں بیماریاں نہیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن اس ڈر کی وجہ سے، جو بیماریوں سے ڈر ہے اس کی وجہ سے وہ بیماریاں انسان اپنے اندر محسوس کرنے لگتے ہیں، یعنی ان بیماریوں کا وسوسہ ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان بیماریوں کا وسوسہ ہونے لگتا ہے. نتیجتاً وہ کافی اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بیمار سمجھ لے، حالانکہ وہ بیمار ہوتے نہیں ہیں. تو اس طریقے سے جو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا محب بھی ہو، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، وہ جو ہے نا اس محبت کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی ممنوعات، یعنی ان چیزوں سے جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے، ہاں جی، یعنی گناہ کے کام اور غلط کام، ان سے مطلب یہ ہے کہ ان کی معرفت ان کو اتنی ہونے لگتی ہے کہ اپنے آپ میں وہ نظر آنے لگتی ہے بطور ریفلیکشن، تو وہ اپنے آپ کو مردود خیال کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ عجب کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے. جب تک یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو عجب سے انسان نہیں بچ سکتا، مشکل سے بچے گا. ہاں جی، جب یہ کیفیت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر عجب کی جڑ کٹ جاتی ہے، پھر آدمی اپنے آپ کو بزرگ کیا، اپنے آپ کو معقول انسان بھی نہیں سمجھتا، بزرگی تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو معقول انسان بھی نہیں سمجھتا. تو ایسی صورت میں اللہ جل شانہ کا اس پہ فضل ہو جاتا ہے، اس کو مزید قریب کرتے ہیں, اور یہ کیفیت بڑھتی جاتی ہے. اور ادھر سے جیسے ابدیت سے معرفت اور معرفت سے ابدیت, ابدیت سے معرفت اور معرفت سے ابدیت والی سلسلہ یہ شروع ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں جی, یہ اصل میں یہ والی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان مطلب اپنی معرفت کا حاصل کر لیتے ہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, یعنی ابدیت کی وجہ سے جب انسان اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے تو اس کے ساتھ پھر اپنے رب کو پہچان. ہاں, البتہ ایک مشکل نقطہ اس میں اور ہے. حضرت نے یہ فرمایا کہ جذب, یہ معاملہ چیز جذب کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. یعنی جذبہ جو ہے, جذبہ محبوبیت کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے اس کو جذب کر لیتے ہیں, اس کو جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ اس کو جذب کرتا ہے نا, مطلب اپنی طرف کھینچتا ہے. اب اللہ کے وہ محبوب ہوتے ہیں اور محبوبیت کی وجہ سے اللہ پاک کے محب بن جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنی محبت اتنی نصیب فرماتے ہیں اس محبوبیت کی وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ محبیت بھی محبوبیت کی وجہ سے ہے. وہ چونکہ یہ صفت جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے. یہ صفت محبوبیت جو ہے وہ اللہ پاک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اتباع کی برکت سے لوگوں کو اللہ پاک اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. ہاں جی, جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا, ہاں جی, کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے تو میرے ساتھ میرے اتباع کر لو, اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگے گی. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے محبوب بنتے رہتے ہیں. تو جو اللہ کے محبوب بنتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محبت سے بھی نوازتے رہتے ہیں. جن کو اللہ پاک اپنی محبت سے نوازتے رہتے ہیں ان کو اپنی بندگی بھی نصیب فرماتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ اپنی بندگی نصیب فرماتے رہتے ہیں وہ پھر محبوب بنتے رہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, یہی بات ہے. لیکن یہ سلسلہ چلتا ہے ترقی کی طرف, اور انسان محسوس کرتا ہے تنزل کی طرف جا رہا ہے. اس کو نزول کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کو نزول کہتے ہیں. یہ جا رہا ہوتا ہے ترقی کی طرف, یعنی مسلسل آگے بڑھ رہا ہے نا, لیکن ریفلیکشن کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو نیچے جاتا ہوا محسوس کرتا ہے. جتنی اس کو ترقی ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ اپنے آپ کو یہ نیچے محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نتیجتاً یہ نزول کی کیفیت ہے, اور نزول کی کیفیت ہی جن میں ہوتی ہے ان سے اللہ پاک کام لیتے ہیں. کیونکہ شیطان کے اندر نزول کی کیفیت نہیں تھی, اس کے اندر نزول کی کیفیت نہیں تھی, وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا تھا, تو خلافت اس کو نہیں ملا. اور آدم علیہ السلام کے اندر یہ صفت تھی, ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین, اس کو اللہ پاک نے خلیفہ بنا لیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو شیطان ہے, جس کو شیطانیت کے ساتھ مناسبت ہو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اور جس کو مطلب ظاہر یعنی آدم علیہ السلام کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت ہو تو وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے. ہاں جی, تو یہ بنیادی بات ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوں ان سے کام نہیں لیا جاتا, ان کو خلیفہ نہیں بنایا جاتا. جو لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, اور جو لوگ اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ابدیت نصیب فرما دیتے ہیں ان کو عروج کے بعد نزول کی طرف ان کا رخ کر لیتے ہیں, اور پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ ان کو استعمال کرتے ہیں ان کو دوسروں کے. کیونکہ جب تک انسان کو نزول کی حالت میسر نہیں ہے اس وقت لوگوں کے اندر کام کر ہی نہیں سکتا, لوگوں کو ان کے ساتھ مناسبت ہو ہی نہیں سکتی. ہاں جی, مجھے بتاؤ کہ جن لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں میں اگر ان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھوں ان کے اندر میں کیا کام کروں گا؟ ہاں جی, ان کے ساتھ تو میں کام نہیں, ان کو تو میں کام نہیں. کیوں؟ تکبر تکبر کو پیدا کرتے ہیں. मतलब यह है कि मैं अगर किसी को बुरा समझता हूँ भी मुझे बुरा समझेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अब डॉक्टर बेशक कितने सख्त बात क्यों ना करे, लेकिन मरीज समझता है कि मेरे फायदे के लिए, तो उस डॉक्टर के साथ मोहब्बत करते हैं, डॉक्टर से नफरत करते हैं, जो मरीज का इस बारे में ख्याल रखता है कि उसको सेहत हो जाए, मोहब्बत करते हैं। तो इसी तरीके से बसूरत सूरतन मुमकिन है सख्ती हो, लेकिन हकीकतन सख्ती नहीं होती, लेकिन तब मुमकिन है जबकि इंसान के अंदर अब्दियत हो। इसलिए देखो जरूर, रिसालत का मनसब किस चीज़ का है? रिसालत का मनसब यह है कि अल्लाह ताला उसको मखलूक के लिए इस्तेमाल फरमा रहे हैं, रिसालत का मनसब इसलिए ना। लेकिन जब हम कलमे शहादत पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं शहादत देता हूँ कि नहीं है कोई महबूद मगर अल्लाह, और मैं शहादत हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। यानी गोया कि आप सल्लम की बंदगी की गवाही मैं पहले देता हूँ और आप सल्लम की रिसालत की गवाही मैं बाद में देता हूँ, क्योंकि बंदों में ही रसूल बनाया जाता है। समझ में आई ना बात? बंदों में ही रसूल बनाया जाता है और बंदगी ही से इंसान को अल्लाह पाक इस्तेमाल करते हैं, बंदगी ही के ज़रिए से इंसान को अल्लाह पाक इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये चीज़ें आपस में लाजमी है। अब इसमें देखिए, हजरत ने पहले अपने बारे में इस किस्म की बातें फरमाई कि मैं ऐसा हूँ। तो देखिए अपने बारे में उनका यह ख्याल है, यही हाल तानवी रहमतुल्लाह अलैह का था कि अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, यही हाल मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का था कि अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, हमारे सामने यही हाल मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का कि अपने आप को कुछ नहीं समझते थे। हाँ जी, क्यों? वजह क्या है कि अल्लाह पाक काम ही उनसे लेता है जो अपने आप को कुछ ना समझता हो। जो अपने आप को कुछ समझे वो कुछ भी नहीं। हजरत सही तस्लीम उल्हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ में बैठा था तो हजरत अपने आप को कुछ नहीं समझते थे और अपने बारे में बड़े सख्त ख्याल होते थे उनके, बड़े अजीब अजीब बातें अपने बारे में फरमाते थे। तो मेरे साथ चूँकि मुझे इजाज़त दी, हर किस्म की बात करने की इजाज़त दी थी क्योंकि मैंने पहले से इजाज़त ली थी आज, तो मैंने एक दिन हजरत से कहा, मैंने कहा हजरत आप हजरात से सुना है कि जो अपने आप को कुछ ना समझे ना उनमें कुछ होता है, यानी उनसे फिर अल्लाह पाक काम लेते हैं, तो आप तो अपने आप को कुछ नहीं समझते ना। तो हजरत मुस्कराए मुस्करा कर कहा, तूने तो मेरे साथ वही हरकत की है जो कौम इज़्ज़त वालों ने अली रतन के साथ किया था, कि वो अली रतन के पास आए, अली रतन से कहा कि तू खुदा है, तो अली रतन इतने सख्त गुस्से हुए इस पर कि उनके लिए गड़े मतलब बनवाए और इसमें आग लगवाई और फिर फरमाया कि इसमें इनको गिरा दो। तो जब लोग उनको इसमें गिराने लगे तो उनने कहा अब तो मुझे हमें यकीन हो गया कि तू खुदा है, क्योंकि आग की सजा सिर्फ अल्लाह ही रह सकता, कोई और नहीं रह सकता। तो अब देखो जिस वजह से अली तआला उनको यानी मतलब जैनो गिरा रहे थे, वो उसी को उसके लिए जरिए समझने लगे। तो तू कहते तो तूने तो मेरे साथ बिल्कुल वही हरकत की है। वो कभी कभी मिसाल के तौर पर किसी को कहा कि मेरे पास जो था वो मैंने दे दिया ना, तो फ़ौरन ख्याल आ गया मैंने क्या कहा, तो जेब खाली जेब था ना उसको उल्टा कर दिया, यानी इसमें कुछ नहीं। कहते खाली जब किसी को भी दिया जा सकता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ जी, मतलब यह है कि ये जो मैंने किए थे उसका मतलब यही था। हाँ जी, तो ये असल बात यह है कि इन लोग को अल्लाह पाक इतना ज़र्फ़ देते हैं कि उसके अंदर सारी नेकी समट जाती है, उसे कोई चलती नहीं है, नतीजतन वो अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं। हाँ जी, और अल्लाह पाक के यहाँ कुर्ब हासिल करते रहते हैं। तो ये जो बात मैं अर्ज करता हूँ कि अब ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा, जज्बा और जज़ब दो चीज़ें, जज्बा और जज़ब ये दो चीज़ें जिसका जिक्र यहाँ पर हुआ है। जज्बा ये जोश खरोश को कहते हैं, کسی چیز کے اندر جذب کے ساتھ شامل ہونا، جوش خروش کے ساتھ شامل، اس کو جذب، وہ جذب کھینچے جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو جو جذب انسان کے اندر خود موجود ہوتا ہے، یعنی محبوبین ہوتے ہیں پہلے سے، مجذوبین، جو اس کو جو مجذوبین محبوبین ہوتے ہیں، وہ تو اللہ پاک نے اپنے مخلوقات میں جن کو پیدا کیا ہوتا ہے وہی ہوتے ہیں. ان کے لیے سلسلہ نہیں ہے، بلکہ سلسلے انہی سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیوں، وجہ کیا ہے کہ وہ چاہے نقشبندی ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے قادری ہو، جن کو اللہ چن لیتے ہیں ان کے ساتھ پھر کیا حساب کیا جا سکتا ہے کہ وہ کون ہے؟ سمجھ میں آگئی بات؟ وہ تو سب میں ہو سکتے ہیں. لہذا جو بغیر کسی اس چیز کے اللہ پاک کے محبوب ہے، جس کو مجتبائین کہتے ہیں، مجتبائین کہتے ہیں، تو وہ تو سب جگہوں پر پائے جاتے ہیں، سب جگہوں پہ پائے جاتے ہیں. البتہ یہ بات ہے کہ جو جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، جو کہ جذب کے رنگ میں ہوتا ہے، جو جذبہ پیدا کیا جاتا ہے جو جذب کے رنگ میں ہوتا ہے، یعنی ذکر اذکار اور مراقبات اور ان کے ذریعے سے جو جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، شوق و محبت پیدا کیا جاتا ہے، جو جذب قصبی جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ جذبہ جو انسان اپنے قصب سے حاصل کرتا ہے، وہ اس جذب کی طرح ہوتا ہے، وہ ہوتا نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی نہیں بات، وہ اس کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اس کو جذب قصبی کہتے ہیں. یہ حضرت نے فرمایا ہے ادھر اپنے مکتوب شریف میں کہ وہ اس کی طرح ہوتا ہے. لہذا وہ فرمایا اصل جذب جو بعد میں حاصل ہوتا ہے، وہ جو اصل جذب ہے، یہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن بہرحال ہوتا اسی طرح ہے، ہوتا اسی طرح ہے، مطلب یعنی کہ رنگ ان کا وہی ہوتا ہے، لیکن اصل جذب اور ہے، اور جذبہ جو جذب جو پیدا کیا جاتا ہے وہ اور ہے. لیکن چونکہ شوق پیدا کرنے کے لیے یہ بھی بہت زبردست ہے کہ تاکہ انسان اپنے سلوک کو پورا مطلب وہ تکمیل کر سکے، تو اس کے لیے یہ بہت مفید ہے، لہٰذا اس کو منتخب کر لیا گیا چشتی سلسلے، وہ نقشبندی سلسلے کے. تو اس میں جذب پہلے ہے، اس میں جذب پہلے. لیکن ذرا تھوڑا سا میں ایک بات عرض کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ آج کل اس کی ضرورت ہے، مجبوری ہے. جو سلوک کے لیے پہلے سے تیار ہیں بغیر کسی محنت کے، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ جس کو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے اتنا وہ دیا ہوا ہے کہ وہ سلوک پہ براہ راست عمل کر سکتے ہیں، تو کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہی اصل میں نقطہ ہے سمجھنے کا، کہ جس کو یعنی ذکر اذکار کی اور تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اتنے عاشق ہے اللہ کے کہ اس کے لیے مجاہدات بھی برداشت کر سکتے ہیں، اس کے لیے مشکلات بھی برداشت کر سکتے ہیں، اس کے لیے سلوک کے تمام وہ چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ کے عاشق تو ہیں. اور اللہ کے جو عاشق ہوتا ہے، صاف صاف بتاتا ہوں، وہ دونوں باتوں میں سے ذرا تھوڑا سا غور کر لیں کہ جو اللہ کے عاشق ہیں، اللہ پاک اپنا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھتا ہے. اگر میں نے پیسہ اللہ کے لے دیا تو اللہ تعالیٰ میرے پیسے میں برکت عطا فرما دیتے، یمحق اللہ الربا ورب الصدقات. اگر میں نے عزت اللہ کے لیے قربان کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ معزز کر لیتے، من تواضع اللہ فقد رفع اللہ. ہاں جی، اور جو اللہ کے راستے میں اپنا سر دے دیتا ہے، قربان کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا ہاتھ اوپر. تو جو اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو لہذا محبوب تو ہو گئے، محبوب تو ہو گئے. لہذا حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے اس مسئلے میں، وہ فرماتے ہیں کہ نقشبندی سلسلہ خواص کے لیے اور نقشبندی سلسلہ عوام کے لیے، اس پر نقشبندی حضرات ناراض نہ ہو، کیونکہ عوام کے لیے جو سلسلہ مفید ہے تو زیادہ مفید ہے یا نہیں ہے، یہ جس میں ہر ایک آدمی چل سکتا ہے. تو اصل میں تو یہ مقصود تو ہے نہیں طریقت، یہ تو ذریعہ ہے نا، تو وہ ذریعہ وہی اچھا ہے جو سب لوگ استعمال کر سکیں، کیا خیال ہے؟ تو یہ تو نقشبندی کے لیے عیب نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ کیوں ان چیزوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ نقشبندی کے لیے عیب تو نہیں ہے اگر میں اس طرح بات عرض کروں، یہ تو اس کے لیے اس کی تعریف ہے کہ عوام اس سے فائدہ اٹھا سکتے اور عوام کے لیے ہے یہ چیز. ہاں خواص کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ خواص پہلے سے اس کے قائل ہیں، یعنی مطلب یعنی کہ اللہ پاک کی محبت ان کو نصیب ہے، لہٰذا وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ براہ راست چشتیہ میں بھی چشتی بھی ہو سکتے، قادری بھی ہو سکتے، سروردی بھی ہو سکتے ہیں، نقشبندی نہیں ہو سکتے، مشکل ہے ان کے لیے. مطلب جو ہے نا وہ یعنی نہیں مطلب یہ کہ عوام جو ہے نا وہ چشتی نہیں ہو سکتے، قادری نہیں ہو، سروردی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کو اس کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو اس درجے کا وہ حاصل نہیں ہوتا، تو ان کے لیے نقشبندی سلسلہ بہت مفید ہے. تو لہٰذا عملی لحاظ سے نقشبندی سلسلہ بہت مفید ہے، لیکن نقشبندی سلسلے والے حضرات اگر اس کو اپنے لیے سمجھے کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں، تو یہ کس کی پیروی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، خطرناک بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو غلط بات ہوگی. اب جیسے یہ مکتوب شریف دیکھ رہے ہیں کہ بالکل مشکل مکتوب ہے، لیکن اس کے اندر حق کیسے گندا ہوا ہے، ہر طرف سے حق نظر آتا ہے لیکن کوڑ نظر آتا ہے، یعنی آپ کو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، غور کرنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے لیکن حق ہر چیز میں ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو چیز میں عرض کر رہا ہوں، یہ اس میں بھی حق ہر طرح ہے لیکن ذرا کوڑ ہے، اور کوڑ کس طرح ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نقشبندی سلسلہ کمزور ہے کہ عوام کے لیے، کیونکہ عوام کے لیے مفید چیز تو بہت مفید چیز ہے، لیکن یہی فائدہ تب ہوگا جب اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھیں گے نا. جب اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا تو اپنے آپ سے وہ چیز خود بخود ختم کر دی. ہاں جی، تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ چونکہ مقصود ہے نہیں، کوئی بھی طریقہ مقصود نہیں ہے، نہ نقشبندی مقصود ہے، نہ چشتی مقصود ہے، نہ سروردی مقصود ہے، نہ قادری مقصود ہے. مقصود کون سا ہے؟ اللہ کی ماشاءاللہ ابدی جو بندگی ہے وہ مقصود ہے. ہاں جی، انسان یا تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اس دنیا میں ابدیت ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے، چونکہ جنت آخرت میں اسی پر منحصر ہے. ہاں جی، تو یہاں تو ہمیں ابدیت چاہیے، تو ابدیت کے لیے جو ذرائع ہیں ان سے کام لیں نا. پھر وہ کیا ہے؟ وہ ہے مطمئن نفس. مطمئن نفس، مطمئن نفس وہ جو اللہ سے راضی ہے، اور یقین اللہ سے بھی، اللہ سے بھی پھر راضی ہے. تو یہ تمام باتیں آپس میں بالکل انٹر ریلیٹڈ ہیں، اور اس میں ہم لوگ مزید بات نہ کریں تو اچھا ہے. ہاں جی، مکتوب نمبر 10، غیر مشعور معنی کے لحاظ سے قرب و بعد اور فرق وصل کے حصول کے بارے میں ان کے بعض مناسب علوم میں یہ بھی اپنے محترم پیر و مرشد کی خدمت میں تحریر فرمایا. حضور کا کم ترین خادم عرض کرتے کہ کافی عرصے سے بلند برگاہ کے خادموں کے حالات سے اس خادم کو اطلاع موصول نہیں ہوئی، ہر وقت انتظار ہے. عجب نیست اگر زندہ شود جان عزیز، چوں ازاں یار جدا ماندہ پیام برسد. کیا عجب ہے کہ میری جان کو ملے تازہ حیات اگر اس دور کے محبوب کا آ جائے پیام. یہ خادم جانتا ہے کہ آپ کی بارگاہ کے لائق نہیں ہے. یہ بس کے رسد زود با زود اچھم زدور بانگر جرسم، یہی کافی کہ آتی ہے جرس کی. عجب معاملہ ہے کہ انتہائی بہت کو قرب کے نام سے موضوع کرتے ہیں، سبحان اللہ. وہ نہایت فراق کو وصل کہتے ہیں، گوئے کہ در حقیقت اس کے ضمن میں ان حضرات کے قرب و وصال کی نفی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فل وصول الى سعاد دونها قرر الجبال ودونهن خيوف. کس طرح پہنچوں میں اپنے یار تک، راہ میں حائل کوہ و غار تک، لہٰذا ناچار ہمیشہ کا غم اور دائمی فکر لاحق رہتا ہے۔ مراد کو بھی آخرکار مرید کے ارادے کے ساتھ مرید ہونا چاہیے اور محبوب کو محب کی محبت کے ساتھ محب بن جانا چاہیے۔ ابھی اس کا ذکر گزرے نا۔ دین و دنیا کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پر کامل ترین صلات اور افضل ترین تحیات و مرادیت و محبوبیت کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود محبین و مریدین میں سے ہوئے ہیں، اس لیے راویان حدیث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے متعلق اس طرح خبر دیے کہ کان رسول اللہ علیہ وسلم متواصل حزن دائم الفکر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ فکر و غم کے آثار چاہ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو، جتنی اعزاز مجھ کو دی گئی اس کی مثال کسی اور، اس کے مثل کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ محب یعنی محبت کرنے والے حضرات محبت کے بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں، محبوب کو اس بوجھ کا اٹھانا دشوار ہے، اس قصہ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ قصہ العشق لن فصام لہا، نہیں ہے انتہائی قصہ عشق، حامل حریض حاضہ شیخ اللہ باش، ایک قسم کا جذب و محبت رکھتا ہے، اس نے سر کر چند کلمات حضور کے خادموں کی طرف لکھوائے، عرض کے حضور کی خدمت میں حاضری کا شوق ظاہر کر کے ان حدود کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ پہلے اس نے اپنے بعض ارادوں کا ذکر، جب اس خاکسار کی طرف سے عدم دلچسپی محسوس ہوئی تو صرف ملاقات پر راضی ہو کر چند کلمات لکھوائے ہیں، زیادہ عرض کرنے کی گستاخی ادب کی۔ مقصد یہ ہے، وہی تھوڑی دیر پہلے جو بات چلی تھی میرے خیال میں اسی کی کنٹینیوشن لگتی ہے، کہ قرب اور بہت کیا چیز ہے اور فراق و وصل کیا چیز ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ انتہائی بہت کو، یعنی انتہائی معرفت کو، بہت بمانی معرفت ہے اور معرفت بمانی ابدیت ہے، کیسے؟ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ہی چھپاتا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ معرفت ہے، یہ معرفت ہے، کیونکہ اس نے حقیقت کو پا لیا، اسی کو وصال کہتے ہیں۔ یعنی انتہائی بودھ ہے نا، کچھ بھی، مطلب میں کیسے، کون، وہ کہاں، وہ کہاں میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو انسان نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل ہیچ پایا، تو یہی کیا چیز ہے؟ یہ بظاہر تو بودھ ہے، یعنی اس کو جو محسوس ہو رہا ہے بودھ محسوس ہو، لیکن اللہ پاک نے اس کو قرب بنا دیا ہے، ہاں جی، اس کو قرب بنا دیا، یعنی اللہ پاک کے قریب ہو گیا وہ، اور جو اپنے آپ کو قریب پا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پاک کو پہچان نہیں رہا، تبھی تو اپنے آپ کو قریب پا رہا ہے، کہاں ہم اور کہاں اللہ پاک، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اپنے آپ کو قریب پا رہے، لہٰذا حقیقت میں بہت، ہاں، تو یہ اصل میں یہ فرمایا کہ کیا، اللہ اکبر، عجیب معاملے کے انتہائی بہت کو قرب کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور نہایت فراق کو وصل کہتے ہیں، فراق دوری، نہایت فراق کو وصل کہتے ہیں، مطلب انسان جس سمجھتے کہ ہم جیسے مثال کے طور پر ایک انسان یعنی بہت اونچے بلڈنگ کو دیکھتا ہے تو آدمی کہتا ہے یہاں تک میں کیسے پہنچ سکتا ہوں، ہاں جی، تو وہ جو مطلب یہ جو انسان سمجھ لیتا ہے کہ میں اس درگاہ بارگاہ میں حاضر ہو ہی نہیں سکتا، تو یہی حاضر ہے، تو چونکہ اس کی وجہ کہ یہ ساری چیزیں ریفلیکشن کے مانند ہیں، تو گویا کی طرح حقیقت اس زمن میں ان حضرات نے قرب وصال کی نفی کی طرف اشارہ کیا، ہاں جی، کس طرح پہنچے میں اپنے یار تک، راہ میں حائل ہے کو ہار تک، تو اس وجہ سے ایسے لوگ ہمیشہ فکر و غم میں رہتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے محبوب ہیں، لیکن سب سے زیادہ اپنے آپ کو مطلب مرید محبین میں بنائے رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حزن و فکر ہوا کرتے تھے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے سب سے زیادہ ان گویا کہ ایذا پہنچایا گیا اسی میں، تو یہ سب ماشاءاللہ اس مقامی ابدیت کی وجہ سے، تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں محسوس ہونا چاہیے، جو لوگ اپنے لیے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تو سمجھو کہ معاملہ اب دعوے دو قسم کے. لا الہ الا اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید اولاد آدم ولا فخر, میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن اس پہ فخر نہیں کرتا. اولاد آدم کا سردار ہونا یہ مامور تھے اللہ پاک کی طرف سے اپنے آپ کو ایسا کہنا, تو جو مامور ہوتے ہیں ان کو کہنا بھی پڑتا ہے لیکن اس کے اپنے آپ کو قابل بھی نہیں سمجھتے. ہاں جی کہنا پڑتا ہے لیکن اپنے آپ کو اس کے قابل بھی نہیں سمجھتا. اس لیے اولیاء کرام میں بھی جو ایسے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتے لیکن جب ان کو حکم ہوتا ہے کہ کہہ دو تو پھر کہنا پڑتا ہے, اس میں بھی عاجزی نمایاں ہوتی ہے آدمی. تو اس وجہ سے جن کو کہا نہیں گیا وہ کیسے کہہ سکتے ہم سب سے اچھے ہیں. ہاں جی تو اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو کم سمجھنا چاہیے, اور حقیقتا میں ہے ہی بھی ایسی بات, البتہ عنوان اس کے مختلف ہو سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على خاتم النبيين, اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, وصلى الله عليه وسلم.